очі мені, очі мені, очі мені. У мені є імам, у мені очі мені. У мені є імам, у мені очі мені.
ایک بار پھر امام خمینی کی روح کے یہ سارے ثواب کے لیے، ان کے درجات کی مزید بلندی کے لیے، وہ تمام جنہوں نے ان کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اسلام کی راہ میں قربان ہوئے، وہ جو ابھی بھی اپنی زندگی میں کوششیں کر رہے ہیں، بالاخص رہبر معظم کہ جو امت کی ہدایت میں ہر قسم کی قربانی اور ایثار کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، ان تمام کی مزید توفیقات کے لیے اور انشاءاللہ آپ کو اور ہمیں خداوند متعال اسلام کی حقیقت سے مزید آشنا کرے اور اس پر چلنے کی سعادت نصیب فرمائے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہ صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. آپ نے جانا ہو تو پہلے آپ پڑھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد آل محمد وعجل فرج وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صل على محمد آل محمد واجل فرجہ. خدا نے متعال کا انتہائی شکر بجا لاتے ہیں، اس نے بے پناہ نعمتیں دی ہیں، دنیا کی نعمتیں دی ہیں، آخرت کی نعمتیں دی ہیں، اور ظاہر ہے کہ آخرت کی نعمتیں دنیا کی نعمتوں کے مقابلے میں بے مقایسہ، بے حد و حساب زیادہ اہمیت رکھتی ہیں. وہ نعمت جو دنیا میں بھی کام آتی ہے، آخرت میں بھی کام آتی ہے، وہ ہدایت کی نعمت ہے. زندگی کیسے گزارنی، وہ ہدایت کی نعمت خداوند متعال نے اپنے انبیاء کے ذریعے سے، آئمہ اطہار علیہ السلام کے ذریعے سے، اولیاء اوصیاء کے ذریعے سے ارسال فرمائی ہے. تو پاکیزہ ترین انسانوں کو خدا نے یہ ذمہ داریاں دیں. مشینیں کوئی بھی بنا سکتا ہے، اس کے لیے تقویٰ کی ضرورت نہیں ہے. جہاز کوئی بھی بنا لے گا، فاسق و فاجر بھی بنا لے گا، لیکن انسانوں کو خدا کی طرف کوئی لے کر جائے، یہ کام کوئی نہیں کر پائے گا جب تک خود خدا کے نزدیک نہیں ہوگا. یہ خدا نے کسی اہل غیر کو نہیں دیا، یہ خدا متعال نے فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، خدا جانتا اپنی رسالت کو کہاں پہ قرار دے. تو کتابیں میں چھپا سکتا ہوں پیسہ دے کے، ہر کام کر سکتا ہوں، میں کچھ اور دو چار نام لوں گا تو کوئی سمجھے گا میں کسی کے اوپر تنقید کر رہا ہوں، تو میں بولوں ہی نہیں. ہر کام کر سکتا ہوں پیسہ دے کے، سیاست کر کے، جوڑ توڑ کر کے، لیکن بندوں کو خدا کے نزدیک لاؤں، یہ جوڑ توڑ سے ممکن نہیں. اچھا، اگر کوئی یہ کر گیا تو کیا ہوگا؟ خود خدا سے دور ہو جائے گا. ایک بڑی عجیب کہانی ہے وہ یہ کہ اگر فرض کرو کوئی کسی کے دھوکے میں آ کر کہ یہ اللہ والا ہے، اس کے پیچھے چلا اور صدق دل کے ساتھ خدا کی طرف پہنچنے کی کوشش کی جبکہ یہ صادق نہیں تھا، تو کیا ہوگا؟ اس بندے کا فسق مرنے سے پہلے ظاہر ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. یہ خدا کے نظام میں ایک عجیب اصول ہے. اور یہ کہ ہم اور آپ اتنی مدت کے بعد یہاں بیٹھے ہیں اور امام خمینی کا ذکر کر رہے ہیں اور ان کے تقویٰ پرہیزگاری میں کوئی سوال نہیں اٹھے، جیسے لوگ پہلے معتقد تھے یا اتنے ہی یا اس سے بھی زیادہ اب معتقد ہیں جبکہ اتنی مدت گزر گئی، اور کتنے لوگوں نے کھرید کھرید کے ڈھونڈا ہوگا کہ کوئی چیز تو مل جائے. بہت مدت ہوتی ہے 30 سال، ایک پوری نسل ختم ہو جاتی ہے. لہذا آج کل آپ کوئی پروگرام کریں تو مثال کے طور پر وہ لوگ کہ جو ان کی زندگی میں بالغ ہوں گے ان کی تعداد بہت کم ہوگی، شاید پیدا ہوئے ہوں اس وقت، زیادہ تر تو پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے. یہ مدت بہت مدت ہوتی ہے 34 سال کے قریب. اس دوران میں تو میں نے عرض کیا پوری ایک نسل ختم ہو چکی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی شخصیت اس طریقے سے واضح لوگوں کے سامنے اور لوگوں کے لیے مورد اعتبار، یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ کا شکر بجا لانے کے لیے درود بھیجے محمد وال محمد پر، صلی علی محمد وال محمد واجل فرجہم. اور میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں، ایک وجہ جو میں عرض کیا کرتا ہوں کہ بھئی یہ جو دور ہے یہ بہت خوبصورت دور ہے، اس دور میں ایک وجہ جو اس کی خوبصورتی، اس کی نورانیت کو ثابت کر رہا ہے، وجہ ثابت کرتی ہے، وہ خود امام خمینی کی شخصیت ہے. آج ہم ان کی برسی کے عنوان سے اس پروگرام میں ہیں، کچھ نکات میں ان کی شخصیت کے حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پہلے تو یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ دور میں جیسا ہمیشہ کہتا ہوں یہ بہت خوبصورت دور ہے. اس میں عظیم الشان شخصیتیں ظاہر ہوئی ہیں، وہ شخصیتیں ظاہر ہوئی ہیں جو سینکڑوں سال میں بعض اوقات اکا دکا آتی ہیں، اور اس دور کے اندر نہ صرف یہ کہ آ گئیں، ظاہر ہو گئیں، لوگوں نے قبول بھی کر لیا. مثلا اگر سیاست کے میدان میں کہیں تو امام خمینی کی شخصیت، علم عرفان اور معنویت کے اندر کہیں تو آیت اللہ بہجت جیسے کی شخصیت، علم تفسیر کے اندر کہیں تو آیت اللہ طباطبائی جیسے کی شخصیت، مثلا ایک تحقیقی کام کے عنوان سے کہیں تو مثلا شہید مطاہری جیسی شخصیتیں، یہ اتفاق نہیں ہے کہ یہ سب کے سب 30-40 سال کے اندر آئے. اور میں نے ظاہر ہے اس فہرست میں صرف جو واضح ترین لوگ تھے، جو ہم جیسوں کے لیے بھی واضح ہو گئے، کم عقل نابینا لوگوں کے لیے، ان کے نام لیے، ورنہ اس کے پیچھے ایک فہرست لگی ہوئی ہے. تو یہ کوئی بہت اہم دور ہوگا، اور اس دور میں بہت ساری تبدیلیاں ہوں گی. البتہ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جتنا دور اہم ہوتا جاتا ہے اور جتنا انعام بڑھتا جاتا ہے، پھر عذاب بھی بڑھتا جاتا ہے، پھر عذاب بھی بڑھتا ہے. یعنی مثلا اگر کربلا کا معرکہ تھا اور جن لوگوں نے سید الشہداء کا ساتھ دیا ان کو وہ انعام ملنا تھا، تو جس نے ساتھ نہیں دیا اس کو پھر گھاٹا بھی بہت سخت ہوگا. تو یہ جو کرٹیکل ٹائم ایسے آتے ہیں، جنکشنز جن کو ہم لوگ کہتے ہیں، ٹرننگ پوائنٹس آتے ہیں، ان کے اندر یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ موقع تو بہت اچھا ہوتا ہے کہ آپ کچھ کما لیں، لیکن پھر گنوانے کی بات بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اگر نہیں کیا اور غلط کیا تو کیا ہوگا. تو مثال کے طور پر امام خمینی تو لیا انقلاب، اور میں ان کا نام بھی لے رہا ہوں، لیکن میرا مقصد کچھ اور ہے. یعنی اگر اپنے طور پہ میں سوچوں تو اگر مجھے امام خمینی کے فکر کو مس یوز کرنا ہو تو پھر میں کہتا ہوں کاش کسی اور کا نام مس یوز کر لیتا، ان کا نام مس یوز نہ کرے. میں نے عرض کیا سختی پھر اس میں ہے، وقت اچھا ہے، نہیں کیا، غلط کیا، تو پھر سزا بھی شدید ہے. مزید اس کے اوپر وقت نہ لگاؤں. امام خمینی کی شخصیت کے حوالے سے 2-3 باتیں پہلے عرض کر دیتا ہوں. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر، محمد 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 عجل، ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد والے محمد پر، صلی علی محمد والے محمد عجل پر. جب ہم امام خمینی کی شخصیت کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ایک غلطی ہم سے کافی زیادہ ہو جاتی ہے، اور بہت نیچرل ہے، اس میں کوئی تعجب کی بات بھی نہیں ہے. وجہ کہ ہم لوگ شخصیت سے زیادہ اس شخصیت کے اثرات اور اس کے نتائج، اس پر زیادہ گفتگو کرتے ہیں. تو ممکن ہے کوئی یہ کہ اس میں کیا برائی ہے، بس آپ امام خمینی کی شخصیت پہ گفتگو نہ کریں، انقلاب پہ گفتگو کریں، اس میں کوئی خرابی ہے؟ نہیں، خرابی نہیں ہے، صرف ایک مشکل ہے. اگر کوئی شخصیت عظیم الشان ہو اور وہ حالات نہ بنے جس میں نتیجہ نکلتا ہو، اور آپ اور میں صرف نتائج دیکھتے ہوں تو کیا ہوگا؟ ہمیں شخصیت نظر ہی نہیں آئے گی. مثلا اگر امام خمینی 100 سال پہلے آتے اور انقلاب نہ آتا تو ہم پہچان پاتے انہیں؟ نہیں. اچھا جو انقلاب نہیں آیا تھا اس میں ان کی کوئی غلطی تھی؟ نہیں. یہ وہ نقصان ہے. اگر آپ نے شخصیت کو صرف نتائج میں دیکھا تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے شخصیت تو بہت زبردست تھی نتیجے نہیں ملے. کیوں نہیں نتیجے ملے؟ وہ زمانہ مناسب زمانہ نہیں تھا. وہ شخصیت اپنے زمانے سے کافی آگے کی تھی. مثلا اگر مجھ سے کوئی پوچھے ممکن ہے کوئی قبول کرے نہ کرے تو مثلا شہید صدر کی شخصیت شہید محمد باقر الصدر اعلی اللہ مقامہ الشریف ان کی شخصیت علمی اعتبار سے اپنے زمانے سے کافی آگے کی شخصیت تھی اور بہت کم عمر میں جو معمولاً علماء فقہا کی زندگی ہوتی ہے اس اعتبار سے تو انہوں نے بہت ہی کم عمر گزاری. اس کم عمری میں انہوں نے جو علمی کام انجام دیے جبکہ وہ کس دور میں تھے اس سے واضح نظر آتا ہے کہ ان کی شناخت ممکن نہیں ہو پائے گی. اگر وہ مثلاً آج کے جیسے دور میں ہوتے جو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے کمیونیکیشن کا زمانہ ہے آپ کی بات یہاں سے وہاں پہنچ سکتی ہے آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں سیمینار مثلاً جاپان میں ہو رہا ہے آپ کام کر سکتے ہیں ٹرانسلیٹرز موجود ہیں شاید کچھ اور ہوتا. پھر اس زمانے میں تو ایک بینک اسلامی بینکنگ کے اوپر ایک کانفرنس ہو رہی تھی سعودیہ میں تو ان کو وہاں نہیں لا سکے تھے تو پیپر لکھ کے بھیجا انہوں نے جو کتاب بن گئی. یہ غلطی کس سے ہوگی؟ ہم جیسوں سے ہوگی جو نتیجے کو دیکھ کر شخصیت کے بارے میں فیصلے کرتے ہیں. یہ کام مت کریں. شخصیت کے اپنے بھی کچھ ہنر ہوتے ہیں اس کو دیکھنے کی کوشش کریں ممکن ہے نتیجہ نہ ملے. اور میں نے عرض کیا یہ بہت دفعہ ہوتا ہے. مثلاً کبھی آپ نے اگر دیکھا ہو تو ایران میں 1909 میں ایک انقلاب آیا تھا اس کو انقلاب مشروطہ تعبیر کیا جاتا تھا. آپ اس کو کہہ سکتے ہیں انگلش میں کانسٹیٹیوشنل ریولوشن آپ اسے کہہ سکتے ہیں. اس انقلاب کے اندر کچھ لوگ تھے جو بہت حامی تھے کچھ لوگ تھے جو اس انقلاب کے حامی نہیں تھے. ان میں سے جو حامی نہیں تھے ان میں ایک آیت اللہ کو مجمع عام میں پھانسی لگائی گئی تھی. پھانسی لگائی تھی. بعد میں لوگوں نے اس بات کو سمجھ لیا کہ ان آغا کی رائے ایسی غلط رائے نہیں تھی. سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے. زمانہ چاہیے ہوتا ہے. تو آپ صرف امام خمینی کے اثرات مت دیکھیں. وہ دیکھیں بہت اچھا کام ہے کہ مثلا انقلاب رونما ہوا یہ ہوا وہ ہوا وہ بہت اچھی بات ہے. صرف اس کو مت دیکھیں خود شخصیت کو دیکھیں شخصیت کیا تھی. پھر اس سے آپ کو اور زیادہ اچھی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں. صرف آپ اثرات دیکھتے رہیں گے تو پھر آپ کو سیکھنے کو نہیں ملے گا کہ اس کو اڈاپٹ کیسے کرنا ہے اس شخصیت کو. لہذا مثلا اس طرح کی غلطیاں ہو سکتی ہیں. میں اور وقت نہ لوں آپ کا. ایک بات یہ ہو گئی. دوسری بات یہ کہ ہم لوگ معمولاً جب اتنی بڑی شخصیت کا تذکرہ اتنے عرصے کے بعد کرتے ہیں مثلا 30 سال 34 سال کے بعد اب جو ہم تذکرہ کرتے ہیں تو ایک مشکل پھنس گئی ہے ہمارے لیے. وہ کیا؟ ہم تذکرہ ان کا کر رہے ہوتے ہیں اپنی خاطر اپنی پارٹی کو ثابت کرنے کے لیے اپنی فکر کو ثابت کرنے کے لیے اپنی شخصیت کو ثابت کرنے کے لیے. ہمیں اس سے زیادہ سروکار رہتا بھی نہیں ہے کہ وہ کیا تھے. ہمیں یہ سروکار زیادہ رہ جاتا ہے کہ وہ جو پاپولر ہے وہ جو مشہور ہے اس کی شہرت سے کچھ ایسی باتیں کہوں جس سے میری فکر کو فائدہ ہو جائے میری پارٹی کو فائدہ ہو جائے میرے ادارے کو فائدہ ہو جائے. اب یہ تو بہت بڑی ناانصافی ہو گئی. یعنی وہ جو ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ بھائی قرآن پڑھتے ہیں نہ کہ قرآن سے ہدایت لینے کے لیے بلکہ قرآن سے تائیدیہ لینے کے لیے کہ قرآن کی یہ آیت میری فکر کی تائید کر رہی ہے نعوذ باللہ تعالی. تو ہم امام خمینی کی شخصیت کے ساتھ بھی زیادہ تر یہی کرتے ہیں. آپ میں کیا عرض کروں یہ جو پروگرامز ہوتے ہیں ان میں جا کے دیکھیں زیادہ تر یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ بولنے والا یہ کوشش کرتا ہے کہ یہ ثابت کرے کہ جو ان کی شخصیت تھی جو آپ کے نزدیک قابل قبول ہے میرے اندر ریفلیکٹ ہو رہی ہے یہ بہت بڑی ناانصافی ہے. اب اگر کوئی میرا دشمن ہے تو وہ خود بخود امام خمینی کی شخصیت سے چڑھنے لگے گا، کیونکہ میں نے ان کی شخصیت کو محدود کر دیا اپنے اندر. اور یہ کام ہم بہت زیادہ کرتے ہیں، تو فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں اپنے لیے، دوسرا معاملہ کیا کرتے ہیں، وہ جو عظیم الشان شخصیت تھی اس کو محدود کرتے ہیں اپنی فکر کے اندر، میں ہوں. یہ بہت بڑا نقصان ہے. اس سے جو مجھ سے چڑھے گا وہ میری فکر سے بھی گیا، اس فکر سے بھی گیا. یہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے جیسے میں نے یہ دیکھا اپنی تجربے سے وہ، کہ جو بچے اپنے ماں باپ سے چھڑ جاتے ہیں کسی بھی وجہ سے، وہ اپنے باپ کے پیشے پہ نہیں جاتے. تو مثلا باپ ڈاکٹر ہوتا ہے، اس کی بڑی خواہش ہوتی ہے میرا بچہ بھی ڈاکٹر بنے، اور کسی بھی وجہ سے باپ اور بیٹے کے تعلقات خراب ہو گئے، اب بچہ کچھ بھی کر لے ڈاکٹر نہیں بنے گا، کیونکہ اپنے ابا سے چڑھا بیٹھا ہے وہ. تو اگر ہم شخصیتوں کو محدود کرتے ہیں تو پھر یہ مصیبت آ جاتی ہے، وہ ایک ناانصافی ہے. ایک اور پوائنٹ عرض کروں گا، بہت اہم ہے، یہ پوائنٹ بھی میرے لیے اہم ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. ایک زمانہ تھا جب میں بولنے میں بہت تیز بولتا تھا، تو دوست احباب مجھ سے کہتے تھے اتنا تیز کیوں بولتے ہو. اب جب میں بوڑھا ہوتا جا رہا ہوں تو اب میں ہلکا بولتا ہوں، تو اب لوگ مجھ سے کہتے ہیں اتنا ہلکا کیوں بولتے ہو. تو یہ بڑا مشکل کام ہے کہ آپ اپنی اسپیڈ کو ایک بٹن کے ساتھ کبھی آگے پیچھے کرتے رہیں. تو اب جب نہیں ہو پاتا، اب میں تھوڑا سلو چل کے بولتا ہوں. تیسرا پوائنٹ کیا ہے؟ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ میں یہ کام بہت زیادہ کرتا ہوں کہ کبھی کسی آثار قدیمہ کو دیکھنے جاتا ہوں، کوئی بلڈنگ ہوتی ہے، کوئی قلعہ ہوتا ہے، کوئی مسجد ہوتی ہے، کوئی یونیورسٹی ہوتی ہے، تو میں اس کو تو دیکھتا ہوں، لیکن اس کے پیچھے یہ دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جس نے یہ بنایا اس کو کس نے بنایا. ہم لوگ معمولاً اتنا پیچھے نہیں جاتے. مثلاً آپ نے اس بلڈنگ کے اندر آنے کے بعد شاید مثلاً یہ سوال کیا ہو، بلڈنگ تو بہت اچھی ہے، کس نے بنائی؟ نیچرل ہے بالکل. آپ تاج محل گئے، آپ نے پوچھا بھائی تاج محل بنایا کس نے تھا؟ اچھا ایک ناانصافی ہے کہ بجائے کہ اس انجینئر کا نام بتائیں جس نے بنایا تھا، ہم اس بادشاہ کا نام بتاتے ہیں جس نے پیسہ دیا تھا. وہ بنایا اس نے نہیں تھا، اس نے حکم دیا تھا، اس نے پیسہ دیا تھا، بنایا کسی اور نے تھا. خلاقیت کسی اور کی ہے، بادشاہ کی خلاقیت نہیں ہے یہاں پر، بادشاہ کا صرف پیسہ ہے، وہ بھی چوری کا ہے زیادہ تر عوام سے چوری کا. تو کارنامہ اس کا ہے جس نے بنایا ہے، اس انجینئر کو پوچھو بھائی. تو مثلا پہلا کام یہ کریں، آپ کوئی بھی بلڈنگ دیکھیں، کوئی کتاب دیکھیں، کوئی شخصیت دیکھیں، آپ اور میں پہلا سوال کیا کرتے ہیں، کس نے بنایا. بات صحیح ہے، اچھی بات ہے. تو پیسے سے تو تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جائیے، پہلے ادھر تک پہنچ جائیے، کم از کم آرکیٹیکٹ تک پہنچ جائیں. دوسرا مسئلہ یہ، اس آرکیٹیکٹ کو کس نے بنایا؟ کوئی تو اسکول ہوگا جو یہ بنا رہا ہوگا، کوئی تو استاد ہوگا جس نے اس کو بنایا ہوگا. آپ اس استاد تک بھی جائیں، کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کو یہ نظر آئے گا وہ کلاس کہاں ہے. یہ ایک بندہ آپ کے سامنے آیا ہے، یہاں ایک پوری کلاس لگی بھی ہوگی، کوئی استاد ہوگا اس کی ایک کلاس ہوگی، وہ باقی کہاں ہیں؟ دوسری بات یہ کہ آج کے دور میں وہ استاد کہاں ہیں، اب وہ کسے بنا رہا ہے، یہ بھی تو دیکھنا چاہیے. تو مثال کے طور پر آپ تاج محل گئے، آپ نے دیکھا بھائی فلاں مہندس تھا اس کا، فلاں انجینئر تھا. تو بھائی ابھی تو آپ کو پاکستان ہندوستان کے اندر کوئی یونیورسٹی ایسی نہیں پتا جو انگریزوں کے آنے سے پہلے بنی تھی. آپ کے پاس جتنی بھی یونیورسٹیز اس وقت ہیں وہ سب انگریزوں کے آنے کے بعد بنی ہیں. تو جس انجینئر نے تاج محل بنایا تھا وہ کس جگہ پہ پڑھ رہا تھا؟ وہ کالج کہاں گیا؟ وہ یونیورسٹی کہاں گئی؟ آپ کو یہ سوال سمجھنے کا موقع مل جائے گا. اتنی بڑی بڑی فن تعمیرات کی چیزیں پاکستان کے اندر موجود ہیں جو ہمیں اور آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، ہندوستان میں موجود ہیں جو مسلمانوں نے بنائی ہوئی ہیں. مثلاً یونیورسٹی تو کوئی بھی باقی نہیں اس زمانے کی، تو یہ بن کہاں رہے تھے یہ لوگ؟ اس کا مطلب ہے تھیں، برباد ہو گئی ہیں، ہم نے بھلا دیا ہے انہیں. تو ایک فائدہ یہ ہوتا ہے آپ بلڈنگ کے پیچھے آرکیٹیکٹ تک پہنچیں، آرکیٹیکٹ کے پیچھے اس کے استاد تک پہنچیں، تو آپ کو کچھ تاریخ کی تباہیاں نظر آتی ہیں، گئے کہاں وہ لوگ. اب آپ جب آیت اللہ خمینی امام خمینی کی بات کریں نا تو آپ ذرا ان سے یہ بھی پوچھیں کہ ٹھیک ہے انقلاب تو امام خمینی لے کر آئے، امام خمینی کو کون لے کر آیا، ان کو کس نے بنایا، ان کے استاد کون تھے، پھر جو چیز آپ کو امام خمینی میں سب سے اہم لگے اس کے استاد کو پکڑ لیں، اس استاد کی باقی چین کہاں ہے، اب وہ کیا کر رہے ہیں، اب کیا کر رہے ہیں، ہم نے اس راستے پہ کیسے چلنا ہے، یہ کام بہت اہم کام ہے۔ بس تین پوائنٹ میں نے شخصیت سے پہلے عرض کیے، پہلی بات یہ تھی کہ اثرات کو کم دیکھو، دیکھنا اچھا ہے اثرات کو لیکن شخصیت کو دیکھو، نمبر دو شخصیت کو اپنی تائید کے لیے مت دیکھیں، نہ اس کو اپنے اندر محدود کریں، یہ ناانصافی ہے، اس کی شخصیت کو اس کی آفاقیت کے اندر چھوڑ دیں، اور تیسری بات یہ کہ آپ شخصیت کو تو دیکھ رہے ہیں لیکن اس کے استاد کو بھی پہچاننے کی کوشش کریں، اس کے معمار کو جاننے کی کوشش کریں، پھر یہ دیکھیں وہ پوری چین اب کیا کر رہی ہے، اور اس تک اگر ہم نے پہنچنا ہے تو ہمیں یہ کام کیسے کرنا ہے۔ اب میں خود امام خمینی کی شخصیت کے حوالے سے چند نکات عرض کروں گا اور آپ کو ایک ایسے کام کی زحمت دوں گا جو میں نہیں دینا چاہتا ہوں اور نہ آپ لینا چاہ رہے ہیں لیکن پھر بھی مجبوراً کرنا پڑتا ہے۔ درود بھیجتے ہوئے تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے، درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں کبھی کبھی اس معاملے پہ سوچتا ہوں کہ لوگ پیچھے کیوں بیٹھتے ہیں تو بہت ساری حکمتیں مجھے سمجھ میں آتی ہیں، ان میں سے کچھ بتانے کی ہیں اور کچھ بتانے کی نہیں ہیں، لیکن بہرحال یہ مجھے احساس ہے کہ لوگوں کا پیچھے بیٹھنا بہت منطقی ہے، اور ان میں سے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کے جو جس کے اندر ہو اس کو تو بالکل نہیں وہاں سے ہلنا چاہیے، جس کو ابھی واپس جانا ہے جلدی اس کو تو یقیناً آگے نہیں آنا چاہیے، اس بیچارے کو پیچھے ہی بیٹھنا چاہیے۔ بہت منطقی سی بات ہے، کوئی آدمی آتا ہے بھائی یہ خاص وقت کے لیے آتا ہے، جانا بھی پڑتا ہے بعض اوقات۔ دوسرا مسئلہ گرمیوں میں ہوتا ہے، آگے زیادہ گرمی ہوتی ہے پیچھے تھوڑا سا خنکی ہوتی ہے، آگے ذرا سفوکیشن ہوتا ہے، تو جس کے سانس میں تھوڑی تنگی آ رہی ہو کہ بھائی میں آگے چلا گیا تو میں بالکل ہی پھنس جاؤں گا، تو یہ بہت منطقی باتیں ہیں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اچھا کسی کو ٹیک لگانی ہوتی ہے، تم سب میری طرح بوڑھا ہو گیا اس کی کمر میں درد ہوتا ہے اس کو ٹیک لگانی ہوتی ہے، تو یہ سب منطقی باتیں ہیں، لیکن اسی لیے میں کہتا ہوں مجھے بھی اچھا نہیں لگتا کہ میں کہوں آگے آؤ، لیکن یہ کہ اب کیا کریں، مجبوری ہے، جگہ ہوتی ہے اس کو بھرنا ہوتا ہے۔ اب اپنی صحت و سلامتی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد۔ میں امام خمینی کی شخصیت سے تین پوائنٹس نکال کر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد واجل فرج۔ یہ جو تین پوائنٹس ہیں بہت ہی کامن آپ سنتے رہتے ہیں، ان پوائنٹس کے ساتھ میں اس کا ایک غلط فہمی کا ایک امکان وہ بھی دور کرنے کی کوشش کروں گا۔ مثلاً ابھی بجائے کہ آپ کو اور الجھاؤں عرض کر دیتا ہوں، پہلا پوائنٹ امام خمینی کی شخصیت کے اندر، مثلاً اگر کوئی ہم سے کہے کہ بھائی آپ امام خمینی کی شخصیت میں سب سے اہم پوائنٹ بتائیں جس نے خمینی کو خمینی بنا دیا، مثلاً کوئی توقع کرے میں بولوں سیاست، انقلاب، تو میں کہوں گا نہیں یہ اثرات ہیں، سب اثرات، سب سے اہم چیز جس نے امام خمینی کو امام خمینی بنایا ہے وہ ان کی اللہ کے سامنے بندگی ہے، یہ وہ بنیادی ترین چیز ہے جو ان کی زندگی کی ہر چیز میں گویا اسٹیمپ لگی ہوئی ہے، یہ ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے، اور یہ کامیابی کا وہ راز ہے جس کے بعد ہر چیز ثانوی ہے، اس کی حیثیت اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے، یہ امپورٹنٹ۔ کس چیز میں بندگی؟ بلا استثناء ہر چیز میں بندگی، اور یہ جو ہماری میرے جیسوں کی اور بعض لوگوں کی ناکامی ہوتی ہے وہ یہ نہیں ہوتی کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم بندے خدا نہیں ہیں، نہیں ہم بندے خدا ہوتے ہیں، لیکن ہم لوگ پارٹ ٹائم بندے خدا ہوتے ہیں، فل ٹائم بندے خدا نہیں ہوتے، نماز پڑھنے میں بندہ خدا ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ مقابلہ پڑ جائے پھر فرعون کے بابا ہوتے ہیں یہ مشکل ہے ہمارے ساتھ، ہم جز وقتی بندے خدا ہیں، کل وقتی بندے خدا نہیں ہیں. غیر اہم چیزوں میں بندے خدا ہیں، اہم چیزوں میں اپنے خود خدا ہیں. من مانی اس کو کہتے ہیں نا، من مانی. من یعنی دل، جو دل کہے اس کی مانی، اس کو کہتے ہیں من مانی. من مانی کا مطلب کیا ہے؟ یہ بندہ خدا نہیں ہے. اگر بندہ خدا ہوتا تو خدا مانی کرتا، جو خدا کہتا اس کی مانتا. یہ من مانی کرتا ہے، اس کا مطلب ہے یہ بندہ خدا نہیں ہے. یہ جو خدا کی بندگی ہے، اس کے مقابلے میں بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں، لیکن جو بھی آئے گا وہ تباہی کا راستہ ہوگا. اگر کسی کو کامیابی چاہیے تو اس کو بندگی میں جانا ہوگا. یہ جو بندگی کا راستہ ہے، یہ خود بخود معرفت کا راستہ بھی ہے. خدا اپنے بندے کو اندھیرے میں نہیں چلانا چاہتا، خدا اپنے بندے کو نورانیت میں چلانا چاہتا. یعنی مثلا ایک دفعہ ہو کے مثلا ہم یہ کہیں جو خدا کی بندگی میں ہے وہ اندھیرے میں ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، انشاءاللہ خدا تک پہنچ جائے گا. بعض لوگ ایسے ہی ہیں، خدا ایسے نہیں چاہتا. خدا چاہتا ہے اپنے بندے کو نورانیت میں رکھے، واضح کرے اس کے لیے ہر چیز کو. اس کو ہم کہتے ہیں معنویت کو عرفان. عرفان یعنی معرفت، شناخت. تو جو شخص بندگی کے راستے پہ چلتا ہے، روایات کے مطابق خدا خود بخود اس کو عرفان نصیب کر دیتا ہے، معرفت نصیب کر دیتا ہے. اچھا، کیا ممکن ہے کہ وہ آدمی کوئی کتاب نہ لکھے ہوئے ہو؟ ہاں بالکل ممکن ہے. وہ کوئی تقریر نہ کرتا ہو؟ ہاں بالکل ممکن ہے. اس کو معنویت اور عرفان کی کوئی اصطلاح بھی نہ آتی ہو؟ بالکل ممکن ہے، یہ سب ممکن ہے. لیکن وہ اہل عرفان ہو، ہاں یہ ممکن ہے. البتہ دوسری طرف میں کام آسان ہے، مثلا اہل علم بھی ہو، اہل عرفان بھی ہو. لیکن اہل عرفان ہونا ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف اور صرف ٹیکنیکل علم کے ذریعے سے میسر ہو. نہیں، وہ انسان کی اپنی طبیعت ہے، خلوص ہے. چونکہ ابھی چند دن پہلے ایام تھے، ایام مبارک، مولا آٹھویں امام، امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام، تو یہ واقعہ ایسی ذہن میں آ گیا، عرض کرتا چلوں کہ کیسے عرفان نصیب ہو جاتا ہے، حتیٰ اگر کوئی علم نہ ہو. بعض اوقات نادانی میں بھی ہو جاتا ہے، لیکن اگر خلوص ہو. تو ایک بندے کا واقعہ آپ نے بھی سنا ہوگا، ممکن ہے ان چند دنوں میں کسی نے سنایا بھی ہوگا، میں بھی تبرکاً اس کو دہرا دیتا ہوں. تو ایک بندہ تھا، وہ ایران کا ایک شہر سرخس نام کر کے تھا، وہاں سے زیارت پہ چلا. قدیم زمانے کی بات ہے، جانوروں کے ساتھ زیارتوں میں جاتے تھے لوگ، مثلا ان کے جانوروں پہ سواری کرتے ہوئے. تو وہ نابینا بھی تھا. بندہ خدا نابینا ہو، اتنا لمبا سفر کرنا پڑ جائے انسان کو، آپ جان سکتے ہیں اس نے کتنی مشکلات جھیلی ہوں گی. تو بڑے شوق اور اشتیاق کے ساتھ وہ مشہد کی طرف روانہ ہوا. ہر چیز میں احتیاط کرتا تھا، مثلا پوچھتا تھا زیارت کیسے پڑھنی ہے، زیارت کیسے ہونی ہے. چونکہ میں زندگی میں ایک ہی دفعہ آیا ہوں، دوسری دفعہ تو نہیں آؤں گا، میں نابینا انسان بوڑھا ہو گیا ہوں. تو وہ بہت خیال کرتا تھا، تو لوگ اس کے اس خیال کو دیکھ کر اس کا مذاق بھی اڑاتے تھے کہ مثلا پیچھے پڑ جاتا ہے ہر چیز کے. آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ہر چیز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. تو وہ ہر چیز کے پیچھے پڑ جاتا تھا، مثلا زیارت کے لیے کون سے دروازے سے جانا ہے، تو کہتے ہیں کہیں سے بھی چڑھ جاؤ. نہیں 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 بتاؤ آپ کون سے دروازے سے جانا ہے، اس طرح کا ایک آدمی. تو جب وہ زیارت کر کے واپس آئے، مشہد سے چلے، تو ایک دن پورا ٹریولنگ کرنے کے بعد ایک جگہ پہ رکے، اس کو کاروان سرا کہتے ہیں، جہاں پہ راستے میں لوگ رکتے ہیں اس زمانے میں. تو وہاں پہ کچھ جوان تھے قافلے کے اندر، انہوں نے کہا چلو اس کے ساتھ ایک ذرا مذاق کر لیتے ہیں، ذرا تھکاوٹ دور ہو جائے گی. تو ان سب نے اس نابینا کے سامنے خاموشی سے کاغذ اپنے ہاتھ میں رکھ لیا، اور ایک نے کسی سے کہا کہ بھائی فلانی، تمہیں جو امام نے کاغذ دیا تھا جہنم سے آزادی کا، وہ مل گیا؟ اس نے کہا ہاں جی مل گیا. اس نے کاغذ لہرا دیا، خالی کاغذ سفید. تو دوسرے نے کہا کہ تمہیں ملا؟ کہنے کہا ہاں ہاں کیوں نہیں. اس نے بھی ایک کاغذ لہرا دیا. تیسرے نے کہا ہاں بھائی مجھے بھی مل گیا ہے. اب چار پانچ لوگوں نے کاغذ لہرا دیا. پھر اس سے کہا ہاں بھائی فلانی تمہیں ملا؟ اس نے کہا کیسی باتیں کر رہے ہو، کون سا کاغذ؟ کہہ رہے یہ کاغذ جس کا بھی تمہیں ذکر ہوا، سب نے کے پاس ہے، تمہارے پاس نہیں ہے؟ کہنے کہا تم لوگوں نے مجھے اندھے کو یہ تک نہیں بتایا کہ کاغذ ملتا ہے؟ اتنا میں سب سے پوچھ رہا تھا کون سی دعا پڑھ دیے گا، تم لوگوں نے کیوں نہیں بتایا؟ کہا ہمیں کیا پتا تمہیں نہیں پتا، کاغذ نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے، اب تمہاری زیارت تو ہو گئی. کہنے لگا نہیں نہیں مجھے کاغذ چاہیے. اب انہوں نے کہا بھائی یہ معاملہ سیریس ہو، کہنے لگا میں واپس جاؤں گا ابھی. انہوں نے کہا نہیں بھائی قافلہ جا رہا ہے شہر. کہنے لگا نہیں نہیں مجھے شہر بیٹھ نہیں جانا ہے، میں یہاں مر جاؤں گا لیکن میں کاغذ لیے بغیر نہیں جاؤں گا. اب انہوں نے کہا بھائی یہ تو معاملہ سیریس ہو رہا ہے. تو انہوں نے اس سے کہا بھائی صاحب مذاق کر رہے تھے، کہنے لگا نہیں اب تم مجھے بیوقوف بنا رہے ہو، اب تم لوگ سب مل کے مجھے بیوقوف بنا رہے ہو کہ میرے پاس کاغذ نہیں ہے اور میں ایسے ہی چلا جاؤں تاکہ تم لوگوں کو یہاں رکنا نہ پڑے. رکو یا نہیں رکو میں مشہد جاؤں گا. اکیلے میں ایک دن کا سفر اندھا آدمی طے کرے ناممکن ہے. مصر کہ مجھے تو جانا ہے. اب بڑے بھی سامنے آ گئے، بزرگوار بھی سامنے آ گئے، کہنے بھائی یہ مذاق کر رہا ہے. کہنے لگا مجھے پتا ہے تم سب لوگ میرا دل رکھنے کے لیے ایسی باتیں کر رہے ہو، مجھے جانا ہے. اگلے دن کھڑا ہوا واپسی پہ روانہ ہو گیا. اب پورا قافلہ اس سے کہہ رہا ہے بندے خدا یہ تو مر گیا ہے بیچارہ، تو راستے میں ہی مر جائے گا. تو ابھی لوگ سوچ رہے تھے کیا کریں کیا نہیں کریں، کہتے ہیں تھوڑی دیر رک جاؤ شاید تھک ہار کے خود ہی واپس آ جائے گا. تھوڑی دیر میں دیکھا واپس آ گیا، واپس آ گیا بڑا خوش. کہنے لگے بھائی کیا ہوا؟ کہنے لگے کاغذ مل گیا. الحمدللہ کاغذ مل گیا. میں نے کہا کیسے کاغذ مل گیا؟ کہنے لگا میں روتا پیٹتا جا رہا تھا، میں نے مولا سے یہ جملہ بھی کہا کہ مولا میں آپ سے توقع نہیں کر رہا تھا آپ ایک اندھے کے ساتھ ایسا کریں گے. بیچارہ کاش ہم لوگ اتنے سادہ ہوتے، کاش ہم لوگ اتنے بیوقوف ہوتے. نہیں ہم لوگ، ہم بہت تیز ہیں، ہم لوگ بہت ایجوکیٹڈ ہیں، بہت کمپلیکیٹڈ ہیں، یہ بہت اچھے لوگ تھے باہر. تو کہنے کا کہ میں نے تو حتیٰ یہ جملہ بھی کہیں بول بول کے کہہ دیا تھا کہ مولا مجھے توقع نہیں دیا آپ اندھوں اور آنکھیں والوں میں یہ تمیز بھی کریں گے. آنکھوں والوں کو تو کاغذ دے دیا، اندھے کو کاغذ بھی نہیں دیا. کہنے کا تھوڑی دیر میں جا رہا تھا ایسے ہی روٹتا پیٹتا، تو اچانک میں سامنے مجھے لگا جیسے کوئی سامنے آیا. انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں اپنے مولا امام رضا کے پاس جا رہا ہوں، ان سے کہوں گا مجھے کاغذ کیوں نہیں دیا. کہا مت آؤ میں تمہیں یہاں دینے کے لیے آ گیا ہوں، لو کاغذ دے. کہنے کا اس کاغذ میں آپ نے کیا لکھا ہے؟ فرمایا میں نے اپنا نام لکھا ہے اور میں نے تمہیں فرزند رسول فلاں فلاں نام لکھا ہے اور لکھا ہے کہ تمہیں جہنم سے امان ملے گی، جاؤ. تو اس نے سب کو کاغذ دکھایا. کہنے کا دیکھو مجھے کاغذ مل گیا. ان کے پاس علم نہیں ہے لیکن ان کے دلوں میں محبت ہے. امام خمینی کا جو سب سے بڑا کارنامہ تھا وہ اعلیٰ ترین پایوں کے عالم تھے لیکن محبت میں اتنے ہی سادہ تھے. یہ ان کا جو کارنامہ تھا نا یہ غیر معمولی کارنامہ تھا. ہم لوگ جو ذرا پڑھے لکھے ہو جاتے ہیں ہماری بہت ساری لمٹس بن جاتی ہیں، ہم ان شخصیتوں کے اور ان علوم کے حصار سے باہر نہیں نکلتے. وہ اتنے بڑے عوامی آدمی تھے اس معاملے میں کہ کبھی زیارت پہ جا رہے تھے، برف بہت آئی ہوئی تھی، سردی بہت زیادہ تھی، تو ان کے بیٹے نے کہا مت جائیں آپ، خدا نہ کرے کہیں گر گئے آپ کی ہڈی وڈی ٹوٹ جائے گی اور آپ مشکل میں پھنس جائیں گے اور یہ ہوگا وہ ہوگا، مت جائیں یہیں سے پڑھ لیں، کیا امام یہاں نہیں ہے؟ تو اپنے بیٹے سے کہنے کہ بیٹا اس معاملے میں مجھے عوامی رہنے دو، میں عوامی سے ہی ہوں، مجھے زری تک پہنچنا ہے، مجھے زری کو ہاتھ لگانا. یہ جو معنویت کا حصہ ہے کہ جس میں سادگی باقی رہے علم کے ساتھ، مقام کے ساتھ، سیاست کے ساتھ، بہت بڑا مارکہ، یہ بہت بڑی چیز ہے. ایک اور بات اس میں عرض کرتا چلوں غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے، ہم لوگ جیسے ہی معنویت سوچتے ہیں ہم اپنے ذہن میں کرامات سوچتے ہیں. یعنی ہم یہ سوچتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں وہ اہل معنویت تھے تو ان کے کرامات کیا تھے؟ یہ بالکل غلط ایکویشن ہے جو ہمارے ذہن میں ہے کہ جو اہل معنویت ہوگا وہ اہل کرامات بھی ہوگا. کیوں ہوگا؟ اگر کرامتوں کی وجہ سے اس کی شخصیت لوگوں کے درمیان مشہور ہونے کا خطرہ ہو وہ قطعاً اپنے کرامات نہیں دکھائے گا، کیونکہ وہ ڈرے گا کہ میری شخصیت لوگوں کی نظروں میں آ جائے گی. ایسا ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ امام کے خاندان میں، امام کے گھرانے میں کوئی غلام تھا، اس کا یہ دعا کا اثر تھا، مستجاب الدعوہ تھا، وہ کہیں پہ دعا کرتا تھا پوری ہوتی تھی تو کسی بندے نے دیکھ لیا کہ یہ شخص مستجاب الدعوہ ہے. وہ امام کے پاس آیا اور کہا مجھے غلام خریدنا ہے. امام نے فرمایا میں نہیں بیچنا چاہتا. کہا مجھے یہ خریدنا ہے، آپ نے عنایت فرمائے. کہا اس سے جا کے پوچھ لو. اس سے جا کے پوچھا تم بکنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا نہیں میں نہیں چاہتا. پھر جب ادھر ادھر بات ہوئی تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے کل دیکھتے ہیں. پھر گیا وہ اور جہاں پہ وہ دعا کرتا تھا وہاں جا کر دعا کی اس نے. اس نے کہا خدایا اب تک تو نے میرا راز چھپا کے رکھا تھا, اب جب میرا راز کھول دیا تو اب زندگی سے لے لے, اب مجھے زندگی نہیں چاہیے, اس میں میرا راز کھل گیا. مر گیا فوراً. جو اہل کرامت ہوتے ہیں وہ اہل شہرت نہیں ہوتے معمولاً, یہ ان کے مرنے مرانے کے بعد کئی چیزیں مشہور ہو جاتی ہیں جو یا باہر آ جاتی ہیں, ورنہ وہ اپنی زندگی میں کرامتیں نہیں دکھاتے. سن چند دن پہلے, دو یا تین دن پہلے میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا ایک عالم کا, ایت اللہ العظمیٰ بہجت اعلیٰ اللہ مقام شریف, ان کے ایک شاگرد ہیں, انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے, بلکہ کئی کتابیں لکھی ہیں, پتہ نہیں میرے خیال میں 50 سے اوپر والیومس وہ لکھ چکے ہیں. تو اس میں انہوں نے ایک جگہ پہ لکھا کہ ایک بہت عبادت گزار تھے, ان کو اپنی عبادتوں کی وجہ سے کچھ کرامات نصیب ہوئیں. وہ کرامت کیا تھی؟ وہ گھر میں بیٹھے ہوتے تھے اور دیوار کے پیچھے دیکھ لیتے تھے, یا مثلا گلی میں کیا ہو رہا ہے وہ دیکھ لیتے تھے. تو اس طرح کی ایک حالت ان کے اندر آئی, بتاتے نہیں تھے لوگوں کو کہ بھائی میرے پاس یہ ہے, لیکن تھا ان کے پاس. انہوں نے کہا کہ ایک دن میں عبادتیں کر رہا تھا اور یہ کرامت میرے اندر تھی, تو کسی نے مجھے آواز دی کہ اگر تم ظاہری عبادتیں چھوڑ دو, صرف باطنی ذکر کے اوپر چلے جاؤ, تو تمہیں یہ کرامت بھی مل جائے گی. ظاہری عبادتیں چھوڑ دو کیا مطلب؟ اب نماز نہیں پڑھو, اب قرآن نہیں پڑھو, باطنی ذکر پہ چلے جاؤ. یہ عالم تھے, خدا کا شکر ہے ان کا ماتھا ٹھنکا. انہوں نے کہا یہ کون ہے جو مجھ سے کہہ رہا ہے ظاہری عبادتیں نہیں کرو کرامات مل جائے گی؟ تو بقول ان کے انہوں نے کہا جہنم میں جائیں کرامات, مجھے وہ کرنا ہے جو اہل بیت نے کہا ہے. اہل بیت نے کہا نماز پڑھو, مجھے نماز پڑھنی ہے. اس نے کہا پھر کرامتیں وہ نہیں ملیں گی, جو ہے یہ بھی جائے گا. انہوں نے کہا جہنم میں جائے, مجھے نہیں چاہیے کچھ. تو کہنے کہ فوراً میں نے دیکھا میری آنکھوں کے سامنے سب غائب ہو گیا. یہ کرامت کس نے دلائی تھی انہیں؟ شیطان نے, اور بیوقوف بنا رہا تھا. آپ یقین مانیے بہت سارے پیر مرید جن کے پاس یہ ظاہری کرامات ہیں وہ اس قبیل کے ہیں. کرامتیں بڑی ہیں, شریعت نہیں ہے اندر, بندگی نہیں ہے اندر. تو ہم اور آپ کیا دیکھتے ہیں؟ بھائی اگر کوئی میری بیماری کا علاج کر دے, وہ بھی اس ایک آپریشن ہونا تھا جو 400,000 کا تھا, اس نے مجھ سے صرف 40,000 روپے لے کر ایک تعویذ دے دیا, تو میرا تو 10% میں علاج کر دیا اس نے. تو میرے نزدیک تو جو پیسہ میں نے 40,000 دیا وہ بھی اچھا ہی ہو گیا, اور میری بیماری بھی علاج ہو گئی, اور ایک اللہ والے سے میری جان پہچان بھی ہو گئی. تینوں دھوکہ ہے. لیکن ہمیں کیا, ہمیں تو اپنا کام نکلوانا ہے. میری جاب پھنسی ہوئی تھی, لگ گئی, انہوں نے لگوائی ہے, الحمدللہ. یہ ولی اللہ ہیں. اب یہ کہاں سے اس مقام پر آئے اس کو اللہ جانتا ہے. آپ یقین فرمائیے جہالت کا یہ عالم ہے. معذرت کے ساتھ میں یہ جملہ عرض کر رہا ہوں, ہر آدمی ظاہر ہے ایسا نہیں ہے, قطعاً نہیں ہے, لیکن بہرحال یہ ہے. بھی میں پاکستان کے ایک علاقے میں گیا, وہاں پہ لوگوں نے مجھے بتایا, کہنے کہ یہاں پہ ایک بندہ ہے وہ بہت مشہور ہے, یہاں کا پیر ہے, انتہائی غیر متشرع انسان, نہ دین نہ دیانت کچھ نہیں, نجاست پاکیزگی کا بھی خیال نہ رکھنے والا. کہنے لگا وہ بس میں بیٹھا ہوتا ہے, لوگ اس کے پیچھے مرید بیٹھے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں پیر صاحب فارغ ہو رہے ہیں. یہ ان کا پیر ہے. کیوں ہے؟ کرامتیں دکھاتا ہے. او بھائی میرے, کرامتیں تو شیطان بھی پکڑا دیتا ہے. یہ جو اتنے بڑے بڑے خدا کا انکار کرنے والوں کے پاس کرامتیں آ جاتی ہیں, یہ کہاں سے آتی ہیں؟ تو میں نے مثال آپ کو دی ابھی. تو امام خمینی کی شخصیت میں بڑی بات کیا تھی؟ ایک بندگی, دو معرفت, تین بے کرامتی. معذرت کے ساتھ تھے ان کے اندر کرامات, لیکن بے کرامتی یعنی بے رغبتی کرامت کی طرف. کرامت کی کوئی رغبت نہیں, اپنا کام کرنا, اللہ کی بندگی کرنی, کرامت شرامت سے کوئی کام نہیں. ہوں گی, یقیناً ہوں گی, لیکن کوئی اظہار نہیں ہوگا, چھپا کے رکھیں گے. آیت اللہ بہجت اعلی اللہ مقامہ شریف اس معاملے میں بہت ہی عجیب تھے. البتہ بعض عرفا تھوڑا سا اس معاملے میں ریلیکس دیں, کچھ دکھا بھی دیتے ہیں. بعض جو ہیں وہ بالکل ہی چھپانے والے ہیں, تو جو بہت زیادہ چھپانے والے ہیں ان کے لیے یہی لوگ ایک دوسرے کے لیے اصطلاح استعمال کرتے ہیں, اسے کہتے ہیں کتوم. کتوم یعنی کتمان, چھپانے والا. تو آیت اللہ بہجت کے لیے مشہور ہے کہ بہت ہی کتوم انسان تھے, اپنی کوئی چیز دکھانے نہیں دیتے تھے. مثلا ان کا ایک طریقہ تھا, وہ جب لمبا سجدہ کرتے تھے, اب جب میں جیسے بیوقوف انسانوں کو یہ نہیں سیکھا, سیکھنے میں نہیں آیا, وہ جب لمبا سجدہ کرتے تھے تو فوراً پیشانی کو یوں رگڑ دیتے تھے تاکہ کہیں صدقہ کا نشان نہ بن جائے, فوراً یہ کام کرتے تھے. اور میں کیا کروں گا, میں تو اور زور لگا کے صدقہ پہ رکھوں گا تاکہ ایسا بڑا سا نشان بنے, ذرا لوگ دیکھیں. وہ لوگ بہت چھپانے والے لوگ تھے, اور ان کا میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں. خیر میں ان کی طرف زیادہ نہ جاؤں, وہ ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے. تو امام خمینی کے اندر سب سے بڑی بات بندگی, اس بندگی نے ان کے لیے ہر کام آسان کیا, البتہ مشکل بھی کیا. بندگی کی خاطر وہ ٹکرائے بڑے بڑے دشمنوں سے. بندگی نے آسان کیسے کیا, ان کو پہلے سے پتہ چل جاتا تھا, اطمینان دے دیا جاتا تھا کہ خمینی یہ کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں. کبھی کوئی آیت اللہ مطہری, شہید مطہری ان سے ملنے گئے فرانس, اور ان سے کہا کہ میں نے امام خمینی سے کہا, کسی کو بتایا یہ واقعے میں, کہا میں نے ان سے کہا کہ آپ جو رسک لے رہے ہیں یہ بہت بڑا ہے, آپ نے جو کام کیا انقلاب وغیرہ پبلک کو آپ روڈ پہ لے آئے, یہ بہت بڑا رسک لیا ہے, آپ کو کیسے یقین ہے کہ یہ صحیح ہو جائے گا؟ کہنے گے یہ انشاءاللہ صحیح ہوگا. کہنے گے آپ کو یقین ہے؟ کہنے گے ہاں مجھے یقین ہے. تو کہنے گے آپ کو یقین کیسے ہے, کیا امام زمانہ نے آپ کو یہ کہا ہے؟ کہنے گے انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا. نہیں کہا ہوتا تو فوراً کیا کہتے, نہیں کہا. آیت اللہ بہجت سے کسی نے پوچھا آپ کے پاس تیول عرض ہے؟ نہیں ہوتا تو کیا کہنا چاہیے؟ نہیں ہے. انہوں نے کہا جب ہم نجف میں تھے تو پرچون والوں کے پاس بھی تھا. اس کا مطلب ہے ورنہ بولنا کیا چاہیے تھا, نہیں ہے, ختم ہو گیا. میری طرح تھوڑی کریں گے کہ سامنے والا اگر بیوقوف بن ہی رہا ہے تو تھوڑا سا بنا ہی لو اس کو بھی. نہیں, اگر نہیں ہوتا فون بولتے نہیں ہے, ختم. امام خمینی گئے آیت اللہ حسین نخود کی مشہد کے بہت بڑے عارف, ان سے کہا آپ کے پاس ہر دھات کو سونا بنانے کا علم ہوتا ہے, کیمیا وہ ہے, وہ مجھے بھی سکھائیں. نہیں کہا کہ نہیں ہے. پوچھا تم سیکھ لو گے تو کیا کرو گے, ورنہ فوراً کیا کہتے, خمینی غلط کہہ رہے ہو, میرے پاس نہیں ہے. صحیح ہے, یہ لوگ کرامات دکھاتے نہیں ہیں. ہمارے ساتھ مشکل کیا ہے, ایک کوئی جھوٹا سچا خواب بھی دیکھ لوں گا نا پوری دنیا کو بتاؤں گا میں نے خواب میں زیارت کی ہے, مجھے خواب میں بشارت ہوئی ہے. وہ بندے خدا کتابوں میں چھاپنے کے لیے ہوئی تھی کیا, یہ کہا تھا کہ ایک کتاب پہ چھاپ دینا؟ نہیں. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم لوگوں کے ساتھ اٹکی ہوئی ہیں. یہ ایک پوائنٹ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھا, کس کس طرح یہ بندگی کام آتی ہے, سیاست میں, تدبیر میں, مختلف جگہوں کے اوپر. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اچھا, یہ جو بندگی ہوتی ہے اس کی جو اصالت ہے, سب سے اہم چیز وہ کیا ہے, وہ ہے تزکیہ نفس. تزکیہ نفس, نفس کی پاکیزگیاں حاصل کرنا, نفس کی رذالت کو, برائیوں کو دور کرنا. اگر آپ کو کوئی شخص زندگی کے کسی بھی مرحلے میں یہ لگے اب تزکیہ نفس اس کے لیے اہم نہیں ہے, اس کا مطلب ہے یہ فارغ ہو چکا ہے, اس کا کام ختم ہو چکا ہے, یہ خدا کے راستے پہ نہیں ہے. کبھی بھی آپ کو لگے یہ گڑبڑ ہو گئی اس کا مطلب. تو مثال کے طور پر آیت اللہ خمینی, امام خمینی اتنے بڑھاپے میں ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے اپنے امام بارگاہ کا, ان کا جو امام بارگاہ تھا وہاں پر, اور نیچے آیت اللہ مشکینی خطاب کر رہے تھے اور کہنے لگے کہ اے مثلاً فلاں قائد اور یہ اور وہ, آپ پر ہمارا سلام ہو اور یہ اور وہ. انہوں نے تقریر شروع کی, انہوں نے کہا میں آغا مشکینی سے شکوہ کروں گا, ہمارے اپنے نفس کی مشکلات کم ہیں کہ آپ اس کے اوپر اور زیادہ اضافہ کیے دے رہے ہیں, ابھی تو ہم یہ ظاہری عبادتوں پہ ہی توجہ دے دیں, یہی ہمارے لیے کافی ہے, باطن تک پہنچنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے. اس کا مطلب ہے مرتے دم تک نفس, تزکیہ نفس ان کے لیے اہم ترین معاملہ تھا. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, اگر آپ کو 50 سال, 60 سال, 50 35 سال, 30 سال, 25 سال, کسی بھی عمر کا کوئی بندہ ملے جس کے لیے تزکیہ نفس اہم نہیں ہے، اس کا مطلب ہے خدا کے راستے سے باہر آئے، یہ اب اس راستے پہ نہیں ہے، یہ کہیں اور چلا گیا، چاہے وہ بوڑھا ہو چاہے وہ جوان ہو، کوئی بھی چیز اس سے زیادہ اہم آپ کو اور مجھے اپنی زندگی میں نظر آئے نا، واللہ خدا کی قسم خدا کے راستے پہ نہیں ہے وہ شخص، وہ کہیں اور ہے پھر، اس کا اللہ کے راستے سے تعلق نہیں. اللہ کا راستہ ہے قد افلاح من زکاہا، 11 قسمیں کھانے کے بعد، 11 قسموں کے بعد قد افلاح من زکا، یہ راستہ خدا کا راستہ. اچھا اب دوسرا پوائنٹ، پہلی بات ان کی بندگی عرفان جس میں کرامت نہیں ہے، جس کے اندر عوامی پن ہے اس اعتبار سے. دوسری بات ان کی علمی اصالت. علمی اصالت کیا مطلب؟ ایک دفعہ ہوتا ہے آپ کسی ایک جگہ کے اوپر ایک انسٹیٹیوٹ کے اندر ہیں، وہ انسٹیٹیوٹ بہرحال ایک اسلامک کلر اپنے اندر رکھتا ہے. ایک دفعہ آپ ادارے کے اندر ہیں، اصلا اسلامک کلر نہیں ہے اس کا، اسلام اصل اسی جگہ پر ہے، اصل اسلام اسی جگہ پر ہے. جو امام خمینی کے ساتھ بہت بڑا ایڈوانٹیج تھا سیاست کے اندر، وہ یہ نہیں تھا کہ وہ سیاستدان تھے جو اسلام بھی جانتے تھے، نہیں، وہ اسلام شناس تھے، اسلام کے ماہر فقیہ تھے جو سیاست میں آ گئے تھے. ہاں دونوں میں بہت فرق ہے. ایک سیاستدان ہوتا ہے جو اسلام جانتا ہے، مثلا ڈاکٹر شریعتی کو اگر کوئی بہت اچھے لفظوں میں کہے تو یہ بولے گا وہ سیاستدان ہے، سوشالوجسٹ ہے جو اسلام بھی جانتا ہے. اور خمینی کون ہے؟ خمینی وہ فقیہ ہیں جو سیاست میں ہیں. اصل اساس کیا ہے؟ علم، ولایت، فقاہت، اصل اساس وہ ہے. سیاست ان کی زندگی میں کیا کردار رکھتی تھی؟ سیاست ان کی زندگی میں تھی وظیفہ اور فریضے کی ادائیگی، دیٹس اٹ. ایک ذمہ داری انہوں نے سمجھی، الہی ذمہ داری میرے اوپر ہے، مجھے وہ انجام دینی ہے، وہ ان کی سیاست تھی. آیت اللہ خامنہ رہبر معظم نے ایک مرتبہ، جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے، انہوں نے امام خمینی سے کہا کہ آپ کے ذہن میں جو ولایت فقیہ کا نظریہ تھا یہ کب بنا، اس کی بنیادیں کیسے بنی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے کوئی نظریہ نہیں بنایا ہے، میں نے ہمیشہ یہ سوچا کہ اس وقت میری شرعی ذمہ داری کیا کرنا ہے. تو جب مجھے لگا کہ میری شرعی ذمہ داری اس وقت اسلام کے سیاسی ڈھانچے کے اوپر تدریس کرنا ہے، درس دینا ہے، میں نے وہ درس دینا شروع کر دیا، اس سے ولایت فقیہ کا نظریہ بن گیا. یعنی پہلے بھی تھا، اس میں الیبوریٹ ہو گیا، لوگوں کے سامنے پہنچ گیا، کتاب بن گئی اس کی. تو انہوں نے کہا میں یہ نہیں، میں نے صرف ایک کام کیا ہے، وہ کیا ہے؟ اپنی شرعی ذمہ داری کو پورا کیا. کاش ہم میں کوئی ایسا، میں محاورے میں تنزن کہتا ہوں، کوئی مائی کا لال ہو جو یہ کام کر کے دکھا دے، کہ وہ یہ کہے کہ جو میری شرعی ذمہ داری ہے میں وہ کروں گا. ان کے پاس یہ آسانی کیا تھی؟ ان کے پاس علم کی آسانی، حوزہ، مدرسہ، اور یقین مانیے وہ اس مسئلے پہ اتنے حساس تھے کہ جو آپ بعض اوقات دیکھتے ہیں ہم جیسے لوگ مثلا معاشرے کے اندر چلے جاتے ہیں، اس کے بعد بھول جاتے ہیں کہ ہم دینی طالب علم تھے، وہ کتابیں ہمیں یاد نہیں رہتی، وہ ہمیں باتیں یاد نہیں رہتی. وہ بالکل اس کے 100% مخالف تھے. میں نے ان کے کچھ لیٹرز کا مجموعہ، لیٹرز کا ایک کلیکشن تھا جو انہوں نے اپنے بیٹے احمد خمینی کے نام لکھے تھے، نجف سے احمد خمینی ان کو کبھی کوئی چیز کہتے تھے تو لیٹر لکھتے تھے. وہ لیٹرز کمپائل ہوئے تھے کتاب کی صورت میں، وہ لیٹرز کا کمپائلیشن میں نے پڑھا تھا. شاید ہر لیٹر میں، شاید نہیں ہو تو سمجھ لو ہر دوسرے لیٹر میں تو کنفرم، یا ہر لیٹر میں آخر میں لکھا ہوتا تھا احمد اپنے درس و تدریس کے اوپر غفلت نہیں کرنا، اپنے درس پڑھتے رہنا، کلاسوں میں شرکت کرنا. اچھا میں نے ایک دفعہ ایک ایرانی عالم تھے، ان سے کہا کہ لیٹر کے ہر آخر میں یہ درس کے اوپر اتنا اصرار کیوں ہے؟ سیاسی معرکہ چل رہا تھا، بادشاہ کے خلاف موومنٹ چل رہی تھی، اور وہ جو خط لکھتے ہیں احمد خمینی سے کیا کہتے ہیں؟ بیٹا تم درس پڑھتے رہنا. اس کو کیا ہو گیا؟ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی اللہ محمد محمد. اچھا کیا ہوا اس کے ساتھ؟ صحیح ہے نہیں ہوا؟ آواز نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے، آ رہی ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. تو میں نے ایک سے جا کر پوچھا کہ بھائی یہ جو بار بار وہ کہتے ہیں درس پڑھو درس پڑھو، اس کی وجہ کیا ہے، کیوں اتنا اصرار کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ اصل میں وہ لیٹر جو تھے نا وہ ساواک پڑھتی تھی، ان کی سیکرٹ سروس بادشاہ کی، تو وہ اس کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے ہر درس کے آخر میں لکھتے تھے احمد خمینی درس پڑھنا درس پڑھنا، تاکہ ان کو ساواک والوں کو لگے کہ احمد خمینی سیاست میں نہیں ہے، یہ صرف درس کے اندر ہے. تو یہ بات میرے دل کو نہیں لگی، میں نے کہا نہیں یہ بات نہیں ہو سکتی، وہ ساواک کو دکھانے کے لیے یہ جملے نہیں لکھے ہوں گے، اتنی اصرار کے ساتھ. پھر مجھے ایک اور پوائنٹ ملا، ان کا پوتا یا ان کا نواسا، وہ اس کا ایک میں نے انٹرویو میں پڑھا، اس نے کہا کہ جب انہوں نے کہا کہ جب امام خمینی ہاسپٹل میں تھے تہران میں، تو یہ قم میں درس پڑھتے تھے، معمم تھے قم میں درس پڑھتے تھے، تو کہنے گئے کہ جب ہمارا دل گھبرانے لگتا تھا کہ پتہ نہیں ہمارے امام خمینی کی طبیعت کیسی ہے، تو میں بعض اوقات درس چھوڑ کر ہاسپٹل چلا جاتا تھا. کہنے کہ ایک دن میں ہاسپٹل گیا، وہ دن جو تھا وہ درس کا دن تھا، انہوں نے مجھے دیکھا بیڈ پر ہیں جس کے اوپر نہیں اٹھتے، پھر وہ کہنے کہ مجھے دیکھتے ہی کہا تم درس میں کیوں نہیں گئے؟ تو کہا صاحب میں آپ کو دیکھنے یہاں پہ آیا تھا. کہنے کہ نہیں کوئی ضرورت نہیں یہاں پہ آنے کی، صرف اس دن آؤ جس دن درس نہیں ہے، باقی درس پڑھو. اچھا اب یہ بھی ساواک کو دکھانے کے لیے تھا، آپ کون سی ساواک بھائی؟ نہیں یہ ان کا جینوئن دماغ تھا، وہ کہتے تھے اس سے زیادہ فضیلت کسی کام کی نہیں ہے، یہ کرو درس پڑھو. تو عزیزان محترم آپ درس نہیں پڑھ سکتے، آپ کہیں مجھ سے کیا، ہمیں کیا، آپ روایتیں پڑھو، اہل بیت کی روایتیں پڑھو، وہ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ ترجمے نہیں رکھے ہوئے کیا؟ اتنے ترجمے رکھے ہیں وہ پڑھ لو، قرآن کریم کی تفسیر پڑھو، علم حاصل کرو. وہ اپنے جس بستر کے اوپر پھر نہیں اٹھے اس پہ بیٹھ کر آنے والوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم چھٹی کا دن کیوں کر گئے، تم درس چھوڑ کے کیوں آئے ہو؟ اپنے بیٹے کو نجب سے بار بار لکھ کے بھیجتے تھے کہ بیٹا ٹھیک ہے انقلاب آ رہا ہے سیاست ہو رہی ہے سب کچھ ہو رہا ہے، تم درس پڑھو، جو کام کرو بعد میں کرنا. کیوں؟ چونکہ ان کے نزدیک علم فضیلت تھی، یہ علوم اہل بیت فضیلت تھے، اس کو فضیلت سمجھتے تھے. آپ کیوں اپنے آپ کو محروم کریں، آپ خمینی کے ماننے والے، آپ اس کو اہمیت دیں. یہ دوسری بات تھی. تیسری بات اور آخری بات اس سلسلے میں، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں لیکن دوبارہ عرض کر رہا ہوں، اہل بیت اطہار علیہم السلام سے والہانہ عقیدت، ایسی عقیدت جس کے اندر کوئی آگے پیچھے کی مثلا علم کا معاملہ ہو اس کا معاملہ ہی، ایسی کوئی چیز نہیں، صرف والہانہ عقیدت اور شدت کے ساتھ معتقد کہ ہاں یہ ہونا ہے. اور اس کے بڑے اظہارات ہمارے پاس موجود ہیں، مثلا ایک واقعہ ہے، ان کا خواب ہے جو ابھی کسی نے انٹرنیٹ کے اوپر واٹس ایپ کے اوپر ڈالا، لیکن کہیں غلطی سے لکھا کہ انہوں نے موت سے 6 مہینے پہلے دیکھا ہے. نہیں، انہوں نے موت سے 6 مہینے پہلے نہیں دیکھا تھا، یہ خواب انہوں نے نجف میں دیکھا تھا، یہ وفات اور انقلاب سے بہت پہلے کی بات ہے. تو انہوں نے خواب دیکھا، وہ خواب اپنے پاس رکھا، کسی کو نہیں بتاتے تھے، پتہ نہیں کتنے ایسے خواب دیکھے ہوں گے. پھر ان کے صاحبزادے تھے جو بعد میں شہید ہو گئے تھے، مصطفیٰ خمینی، وہ ان کے پاس آئے، انہوں نے ایک بہت بڑے نامی گرامی آیت اللہ تھے، عارف تھے، آیت اللہ کشمیری، ان کی تعریفیں کی. اور آیت اللہ کشمیری اسی سلسلے کے تھے جس سلسلے میں آیت اللہ بہجت اور ان کے استاد آیت اللہ سید علی قاضی طباطبائی اور ان کے استاد واقع تھے. تو امام خمینی نے اپنے بیٹے کو تھوڑا سا چھیڑنے کے لیے کہا، خمینی مصطفیٰ خمینی بعد میں خود شہید ہو گئے، بہت بڑے عارف بھی تھے وہ بھی، وہ کہا کہ میں اتنی جلدی لوگوں کو نہیں مانتا ہوں، ٹھیک ہے تم کسی کی تعریف کر رہے ہو کہ وہ علم عرفان میں بہت آگے، لیکن میں اتنی جلدی نہیں مانتا. تو انہوں نے کہا کہ آپ کیسے مانیں گے؟ تو کہنے لگے کہ جاؤ ان سے کہو کہ میں نے خواب دیکھا ہے، مجھے اس کی تعبیر بتا دیں. تو کہنے لگے کہ آپ خواب بتائیں. کہنے لگے اگر وہ اتنے ہی ماہر ہیں تو ان کو پتا ہوگا کہ میں نے کیا خواب دیکھا ہے، میں خواب نہیں بتا رہا. اب وہ گئے اپنے آیت اللہ کشمیری کے پاس اور ان سے کہا کہ میرے بابا نے خواب دیکھا ہے، وہ خواب بھی نہیں بتا رہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر اتنے ماہر ہیں تو آپ کو پتا ہوگا. تو وہ بھی ہنسے، انہوں نے کہا ہاں پتا ہے ہمیں. پھر انہوں نے کہا اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے والد ایران واپس جائیں گے، بادشاہ کو مولا امیر المومنین کی مدد سے باہر نکال کر پھینک دیں گے، بادشاہ کو باہر نکال دیں گے مولا امیر المومنین کی نصرت سے. تو انہوں نے مثلاً اپنے دل میں یوں سوچا ایسے ہی باتوں باتوں میں کہ بھائی امام وقت کی نصرت سے، مولا امیر المومنین پہ اتنا اصرار کیوں ہے کہ ان کی نصرت سے. تو وہ آئے اپنے والد کے پاس، کہا انہوں نے یہ بتایا، تو وہ بھی مسکرائے، انہوں نے کہا صحیح بتایا. کہا آپ تو بتا دیں خواب کیا ہے. کیا نہیں آپ بتا دیتا ہوں، یہ وہ ہے جس کو ہمارے ابھی چند دن پہلے واٹس ایپ پہ کسی نے لکھا کہ انہوں نے موت سے 6 مہینے پہلے دیکھا تھا. 6 مہینے پہلے نہیں دیکھا تھا، بہت پہلے دیکھا تھا خواب. انہوں نے دیکھا کہ میں مر گیا ہوں اور مجھے قبر میں قبلہ رخ لٹایا جا رہا ہے، لیکن قبر میں جو میری کروٹ دلائی گئی ہے تو میری کمر کے اندر ایک پتھر چبھ رہا ہے، اور اس پتھر کے چبھنے سے ان کو بہت تکلیف ہو رہی ہے. اب ذرا تصور کرنا، یہ خواب اچھا اور سچا خواب ہے نا، تو اس میں قبر کا مطلب کیا ہوا اور مرنے کا مطلب کیا ہوا، یعنی اپنے کمال کو حاصل کرنا. ہمارے جو خواب میں اپنی موت کو دیکھ لیتا ہے وہ اگلے دن وصیتیں کرنا شروع کر دیتا ہے کہ میں تو گیا. اگر خواب سچا ہونا تو یہ موت، خواب میں موت مرنا نہیں ہے، خواب میں موت ان کے حساب میں کمال پہ پہنچنا ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ بھائی وہ کمر میں پتھر چبھ رہا ہے، تو کہنے کہ جب وہ پتھر بہت زیادہ چبھا تو میں نے مولا امیر المومنین سے فریاد کی، اور میں نے کہا کہ مولا یہ قبر ہے، آپ میری نصرت فرمائیں، یہ پتھر نکال دیں یہاں سے. تو تشریف لائے اور امیر المومنین نے کہا کہ یہ میں نے تمہاری خاطر مثلا تمہیں اس مشکل سے نجات دلا دی. تو انہوں نے کہا کہ اس کی تعبیر یہی ہے جو تمہارے استاد آیت اللہ کشمیری نے بتایا، ہم واپس جائیں گے، شاہ کو نکال دیں گے اور یہ وطن ہمارے لیے ہوگا، یعنی یہاں پہ ہم دین کا کام کریں گے، کمال انسانوں کو کمال پہ لے کے جائیں گے. تو اس خاطر اتنے مطمئن تھے. تو عزیزان محترم، ہم اور آپ اگر واقعاً امام خمینی کی شخصیت کو سمجھنا چاہتے ہیں، اور بہت ضرورت ہے سمجھنے کی، عمل کرنا چاہتے ہیں، وہ تو ظاہر ہے کہ بہت ضرورت ہے ہی، تو پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ تھوڑا سا ان بنیادوں پہ کام کریں. اور چند دن پہلے مجھے ایک آخری بات عرض کر رہا ہوں، کچھ لوگوں سے ملنے کا موقع ملا جو ایک بہت بڑی شخصیت کے بارے میں ایک ڈاکومنٹری کے اوپر کام کر رہے تھے. تو ہم نے جب ان سے بات کی تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ ان اس ایک بہت بڑی شخصیت کے اوپر کام کر رہے ہیں ڈاکومنٹری پہ. انہوں نے کہا کہ ابھی آپ لوگوں کو نہیں بتائے گا کون. یہاں ٹھیک ہے، انہوں نے ہمیں بتایا تھا. میں نے ان سے کہا کہ آپ جو تو کام کر رہے ہیں تو آپ ایک کام ضرور کیجیے گا مجھے، کہ اس آفس میں جہاں پہ آپ لوگ سب جمع ہیں، ہر روز اس آفس میں نہیں کہیں پر بھی، ہر روز ایک فاتحہ ان کے لیے ضرور پڑھیے گا. اس سے یہ ہوگا کہ وہ جو شہید جس کے لیے آپ یہ کر رہے ہیں وہ خود آپ کی نصرت کریں گے آپ کے کام کے اندر. اب میں ایک بات عرض کروں گا، حق نہیں ہے امام خمینی کا کہ ایک فاتحہ تو کم سے کم ان کے لیے ہر روز پڑھ دی جائے. سر میں اپنی زندگی میں جب سے آنکھ کھولی ہے ان کی عظمت کو دیکھا ہے، پوری زندگی میں ہی گزر گئی اب تک جتنی بھی گزری یہی سوچتے ہوئے کہ بہت بڑے آدمی تھے، کم سے کم اتنا تو کر لوں کہ ان کے لیے ایک فاتحہ ہی پڑھ لیا کروں. تو آپ اگر ان کے معتقد ہیں اور آپ ان کی روح سے کچھ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو ایک ایسی فاتحہ پڑھ لیا کریں جس میں تمام محترم علماء جن کا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے سر پہ کوئی احسان ہے، مثلا آیت اللہ بہجت کا میں اتنا نام لیتا ہوں، حق نہیں کہ کم سے کم ایک فاتحہ پڑھوں اس میں امام خمینی کا نام ہو، آیت اللہ بہجت کا نام ہو، ان بزرگوں کے نام ہو. آپ بھی اپنی زندگی میں کریں، اس کی برکات بہت زیادہ ہوں گی. ہمیں نہیں معلوم اہل بیت کا کون سا ماننے والا ہماری دنیا اور آخرت میں کس مرحلے میں ہمارے کام آ جائے گا، ہمیں نہیں معلوم. اور واقعاً اگر ان میں سے ہر ایک بندہ ہمارے ایک ایک گناہ کو ہم سے دور کرنے میں کام آ گیا تو ہمارے لیے یہی بہت ہے، نہ کہ کوئی اور مقام ملے. بہرحال امام خمینی کی روح کی بلندی کے لیے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے، جو لوگ ان کی ہدایت پہ چلتے ہوئے اپنی جانیں نثار کر گئے، شہداء ہوئے جنگ کے زمانے میں یا انقلاب کے زمانے میں، اور جو ان کی اس رہنمائی کے نتیجے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نزدیک آئے اور اب دنیا میں نہیں رہے، ان تمام کے لیے، اور جنہوں نے اس پاکستانی معاشرے کے اندر ان کا ذکر کیا، شہید ہو گئے یا دنیا سے رخصت ہوئے، رہبر قائد محترم علامہ عارف حسین حسینی اور ڈاکٹر شہید نقوی اور ایسے بہت سارے افراد، ان تمام کے لیے ایک سورہ فاتحہ، تین مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرمائیں۔